رمضان برأ الفرق.
بات پڑھے لکھے افراد کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے
اسلام تو رافت اور محبت کا دین ہے، مہربانیوں والا دین ہے، محبتوں والا دین ہے. خدا جانا جب اپنی شناخت اور پہچان کراتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ الرحمن ہے اور رحیم، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم. پیغمبر کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ اللہ عالمین کے لیے رحمت. اب یہ کون سی بات ہے کہ پیغمبر بھی اور پیغمبر کے ساتھی بھی کافروں سے شدت رکھتے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر دنیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ ہیں. اور اسلام دین رافت اور دین رحمت ہے. السلام علیکم. دین محبت ہے، دین رافت ہے، دین رحمت ہے، دین رحم و کرم ہے. تو سب کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آنا چاہیے. اسلام کا تو پیغام یہی ہے نا کہ سب کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو. تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام بنی نوع انسان ہونے کی حیثیت سے سب کے ساتھ رحیم اور کریم، انسان ہونے کی حیثیت سے سب کے ساتھ رحیم اور کریم ہے. جتنے انسان ہیں خدا تمام انسانوں کو روزی دیتا ہے. بھائی اگر ہم کسی کے دشمن بن جائیں گے تو ہماری کوئی بھلائی اس دشمن تک نہیں پہنچے گی، ہماری کوئی نیکی اس دشمن تک نہیں پہنچے گی. اگر بھلائی اور نیکی اس دشمن تک نہیں پہنچے گی، اور یہ طبیعت عام طور سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی کفار کے اور مشرکین کے لیے رزق اور روزی فراہم نہیں کرنا چاہیے. یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عام انسانوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے نظر آتے ہیں. عام انسانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے نظر آتے ہیں. اگر اچھا سلوک نہ کرتے ہوتے مشرکین سے اور کفار سے تو پیغمبر نے، پیغمبر کے لیے پروردگار عالم نے یہ فرمایا لن فضوا من حولی، ہے نا، رحمت. یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ کیسے لن تلہم فبما رحمت من اللہ لن تلہم، یہ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ نرم ہیں. لین یعنی نرم، نرم خون، نرم مزاج. مشرکین سے نرم خون ہیں، کافرین سے نرم خون ہیں، بدلوں سے نرم خون ہیں، مہربان ہیں. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ ان سے سخت خو ہوتے، سختی سے پیش آتے، ان سے نگاہیں ترچھی کر کے ملتے، ٹیڑھے انداز سے ملتے، غصے کے عالم میں ملتے، تو یہ آپ کے پاس آ سکتے تھے. اور جب تک یہ آپ کے پاس نہ آتے آپ کی رحمت کا اندازہ کیسے ہوتا، اور جب تک آپ کی رحمت کا انہیں اندازہ نہ ہوتا آپ وہ خدا تک کیسے پہنچتے. محمد اب یہ کیا ہے، کفار دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو انسان ہیں اس حیثیت سے کہ ان کے یہاں انسانی اعتبار سے نرمی پائی جاتی ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو خدا کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں، اور پیغمبر کے ساتھیوں کے بھی دشمن ہیں، رویل کے دشمن، اصحاب کے دشمن، سب کے دشمن. آیہ کریمہ جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہاں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار سے جو شدت سے پیش آنے والے ہیں پیغمبر، اور کفار سے جو شدت سے پیش آنے والے ہیں پیغمبر کے ساتھی اور پیغمبر کے ہمراہ رہنے والے افراد، یہ تذکرہ ان لوگوں کا ہے کہ جو خدا کے دین سے، قرآن سے، اسلام سے، پیغمبر سے، مسلمانوں سے اور اہل بیت سے جنگ کے اوپر آمادہ ہے. جو جنگ کے اوپر آمادہ ہے، نبی ان سے صف ہیں. تو خدا سے جنگ پہ آمادہ ہو، نبی اس کے ساتھ ہوں گے. جو دین خدا پر جنگ کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو، نبی سب ہوں گے کہ نہیں اس کے ساتھ. جو قرآن کو جلانے کی صحیح اور کوشش کر رہا ہو، نبی اس کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں. ورنہ نبی کا کام نہیں ہے، نبی کی پیروی کرنے والے جتنے ہیں سب کا وظیفہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سب کی زندگی سمجھ آیا. وہ فلسفہ کہ ہم دنیا میں تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور مہر و اخوت اور برادری کا سلوک کرتے ہیں، لیکن جو خدا کا دشمن ہو اسے نہیں بنتے، جو قرآن کا دشمن ہو اسے معاف نہیں کرتے، جو اسلام کا دشمن ہو اسے دشمن کرتے. سلام علی محمد و آل. تو یہ نرمی کیسی ہے، یہ محبت کیسی ہے، نرمی کیسی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت مختلف شعبے رکھتی ہے، مختلف نمونے رکھتی ہے، مختلف انداز رکھتی ہے. دوستوں کے ساتھ برادرانہ سلوک رکھنا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھنا، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہاں وہ بچے اپنے ہوں یا ہمارے بھائی کے ہوں، بہترین سلوک رکھنا، بہترین انداز رکھنا، دوسرے کے خانوادے کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اگر کوئی ضرورت پیش آئے اسے تو اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ کیا ہے؟ دین ہے، دنیا نہیں، اسے دین کہتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم کبھی کبھی دین اور دنیا میں فرق کرتے ہیں، اور اس انداز سے فرق کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کیا ہے اور ہماری زندگی کیا ہے. تمام حسن مرتبہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ایام گزرے ہیں، ایک واقعہ ان کا آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اصل دین کیا ہے اور روح دین کیا ہے. امام حسن مرتبہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اس کا حقیقی طواف، اور وہ چند دن کے لیے اعتکاف میں بھی ہیں خانہ کعبہ کے اندر، مسجد الحرام میں. مسجد الحرام میں اعتکاف کے عالم میں بھی ہیں، یعنی نکل نہیں سکتے. عبادت کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے شہروں میں اور محلوں میں، مسجد جمعہ میں اعتکاف ہوتا ہے، اور نہیں تو مسجد الحرام اور مسجد النبی میں اعتکاف کیا جاتا ہے، مسجد کوفہ میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام خانہ کعبہ میں اعتکاف میں مشغول، اور اسی اعتکاف کے دوران مستحب بھی طواف کر رہے ہیں. طواف کے دوران ایک شخص آتا ہے ان کا دوست، ان سے کہتا ہے فضل رسول بڑی سفری ہے، انتہائی سختی میں، جانتے تھے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے محروم واپس نہیں ہوتا، اگر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس جب بھی اسے محروم واپس نہیں کرتا۔ دوران نماز جو آیا تو اس وقت امام کے پاس واقعی کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا اس کعبے کے رب کی قسم اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، اس وقت کچھ نہیں ہے۔ کہا فرزند رسول، میں جس کا مقروض ہوں اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم ادا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل خانے بھیجوا دوں، غیر میں ڈلوا دوں۔ آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس سے جا کے چل کے مہلت دے دی۔ امام نے طلاق چھوڑا، طواف کیا تھا بتائیے، دراصل طواف کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ امام کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ اس آدمی سے سفارش کرنی ہے، دیکھ رہے ہیں دین، اور یہ دین کی اصل و اساس ہیں، یہ لوگ یہ حضرات دین کی اصل و اساس ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے طواف چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ہو گیا، ابن عباس دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جب چلنے لگے تو ابن عباس نے کہا لگتا ہے آپ فراموش کر گئے یہ بات کہ آپ کے اعتکاف کے عالم میں آپ کو مسجد الحرام سے نکلنا نہیں چاہیے، آپ اعتکاف کے عالم میں ہیں، آپ کو مسجد الحرام سے نکلنا نہیں چاہیے۔ تو آپ نے کہا بالکل نکلنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے اپنے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی مشکل میں گرفتار ہو یا مریض ہو احکام میں اور آدمی اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا ہو تو وہ مریض کی عیادت کو بھی جا سکتا ہے، کسی بندہ مومن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی نکل جا سکتا ہے، اس کی مشکل کو حل کر کے پھر مسجد میں آ جائے، اعتکاف اس کا ٹوٹنے والا نہیں، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹنے والا۔ یعنی یہ اعتکاف کا نہ ٹوٹنا بتاتا ہے کہ وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بندے مومن کی مشکل کو دور کرنے کے لیے طواف اور اعتکاف کی چھوڑ کر کے جائے تو خدا بند عالم اس مشکل کے برطرف کرنے کی بنیاد طور پر جانے والے کی جو یہ جا رہا ہے اس کو پروردگار عالم 9000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنی؟ 9000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا کہ جس کے ہر دن وہ روزہ رکھ رہا ہو اور ہر شب عبادت میں زندہ ہو، ہر دن کو روزہ رکھ رہا ہو اور پوری رات جا کر کے عبادت خدا میں مشغول ہو، ایسے 9000 سال کی عبادت کا عبادت ہے بندے مومن کی مشکل کو دور کرنا۔ یہ ہے دین، یہ روح دین ہے، یہ حقیقت دین ہے۔ مگر یہاں اپنی جگہ کے اوپر دیکھیے، دین کی روح جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سی ادھر ادھر کی سامنے کی باتیں، سامنے کی باتیں، ایک وجود ہے جو فرش پیغمبر کے اوپر آرام کر رہا ہے، ایک ذات ہے جو فرش پیغمبر پہ آرام کر رہا ہے، اور پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ آج کی رات کو جاؤ، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے، آپ جانتے ہیں کون؟ ہمارا اور آپ کا یہ بتائیے. میں آپ کو کر کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کی گفتگو ایسی چل رہی ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرشتے زیادہ دین جانتے ہیں یا مولا زیادہ دین جانتے ہیں؟ مولا زیادہ دین جانتے ہیں. فرشتوں کا کام یہی ہے کہ صرف وہ وہاں سے وہی لے کر کے آئے اور پیغمبر تک انہوں نے پہنچا دیا, ہے نا؟ لیکن مولا کائنات کی شان کیا ہے؟ میں قرآن کی بسم اللہ کے بے کا کے نیچے کا نقطہ ہوں. روح قرآن, اصل قرآن, جوہر قرآن. تو پیغمبر کے حکم سے یہ بستر کے اوپر سو رہے ہیں اور اس کا کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم جبرائیل اور میکائیل کو تمام ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ آپس میں تم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں. بتاؤ اپنے بھائی پر کون اپنی جان پیدا کرنے والا ہے؟ ادھر سے کیا عبادت؟ پروردگار اگر عمر بڑھائی ہے تو ہم جتنی ہو سکے تیری عبادت کرنا چاہیے, تیری عبادت, تیری عبادت کرنا چاہیے. دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ذہنیت یہی ہے نا, ہم حج کریں, ہم زیارت پہ چلے جائیں. ایک صاحب نے واجبی حج انجام دے بھی دیا ہے, پھر بھی معلوم ہے کہ محلے میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے یہاں ایک وقت چورا جلتا ہے. آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ ہر سال حج کرنے کے بعد دوسرا حج, تیسرا حج, چوتھا حج, یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ زیارتیں ہر سال کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کس کے لیے جا رہے ہیں؟ آئے یہ دین ہے؟ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے پڑوس میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے, تو آپ نے یہ زیارت یا یہ حج نہیں کیا ہے. حقیقت دین کو ٹھکرا کر کے اپنی نام نمود کے لیے گئے ہو, روح دین کو آپ نے ٹھکرا دیا. روح دین وہ ہے کیا؟ اپنی زیارت کو چھوڑیے پیسہ مانگ, اپنے حج کو چھوڑیے پیسہ وہاں لگا دیے تاکہ بھوکے سیراب, تاکہ بھوکے سیراب ہو جائے. تو اب یہ ہے کیا ہمیں سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت اچھا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ عبادت, لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ صرف نمازیں اور روزے پڑھنا, روزے رکھنا اور نمازیں پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے جیسے اللہ کے بندوں کی ضرورت کو پورا کر دیا, اپنے جیسے کن کی ضرورتوں کو پورا کیا؟ اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا. یہ اللہ کے بندوں کی ضرورت جو آپ پوری کر رہے ہیں یہ ہے کیا؟ اصل میں سوچنے کی بات ہے, خدا اپنا کام آپ سے لینا چاہتا ہے. اس نے آپ کو بنایا, خدا خود اپنا کام آپ سے لینا چاہتا ہے. ہے اس سے بڑی بات, ہے اس سے بڑی بندگی کہ خدا بند عالم آپ کو انتخاب کرے اس لیے کہ وہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ رزق پہنچانے والا ہے, آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے. اگر آپ نے کسی کے یہاں رزق پہنچا دیا, روزی پہنچا دی, تو اس کا مطلب الہی کام تھا جو آپ نے انجام دیا. الہی کام تھا جو آپ نے انجام دیا. اگر خدا نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا اور یہ کام آپ سے لے لیا, تو اس سے بڑی عبادت کوئی اور نہیں اور اس سے بڑی اطاعت کوئی اور نہیں. تو فرشتوں کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ سجدہ کرنا ہی عبادت, یہ اندازہ نہیں تھا. تو یہ سمجھتے تھے کہ سجدہ کرنا ہی عبادت ہے, بندگی کرنا ہی عبادت ہے, ہے نا؟ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایثار بھی عبادت ہوتا ہے, فداکاری بھی عبادت ہوتی ہے, قربانی بھی عبادت ہوتی ہے. جیسے ہی کہا پالنے والے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کریں, ادھر سے آپ آ گئی دیکھو زمین کی طرف، میرا ایک بندہ اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے اس کے بستر کے اوپر لیٹا ہے، مجھے اتنی ادا یہ پسند آئی ہے، یہ بندگی ہے، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے، یہ روح دین ہے، روح دین یہ ہے۔ اچھا آج میں یہ گفتگو اور اسی مقدمے کے ذیل میں ایک گفتگو چھیڑنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اور کل اس موضوع کو، چونکہ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جسے آخر زمانہ کہتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہمارے شیعہ سب سے زیادہ امتحان کی وادی میں کھڑے ہوئے ہیں، امتحان کی وادی میں سب سے زیادہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہی خبر پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ خبر تھی کہ ابھی یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس ایک ہفتے کے اندر 750 سے زیادہ عراق میں افراد شہید ہوئے، عراق میں 750 سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر اتنے افراد اگر شہید کیے گئے ہیں، ان میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ اتنا افراد کا شہید ہو جانا کہ جن میں اکثریت خاندان کے اور گھر کے سرپرستوں کی تھی، اتنے افراد شہید ہوئے۔ تو اب جو بعض ماندگان ہیں، جو بچے ہوئے افراد ہیں، ان میں یتیم بھی ہیں، ان میں بیوائیں بھی ہیں، ان میں وہ افراد بھی ہیں جو مجبور ہیں۔ اب اگر ہم امتحان کی منزل میں ہیں تو ہمیں اس امتحان کی منزل میں جوہر دین کو تلاش کرنا پڑے گا، دین کے جوہر کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ہماری عبادت اس وقت عبادت ہوگی جب ہم اپنے بچوں کے جیسے دوسروں کے یتیم بچوں کے لبوں پر بھی مسکراہٹ لے آئیں گے۔
سبحان اللہ،
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى والمساكين، اور ہم نے عہد و پیمان لے لیا، ہم نے یعنی خدا، ہم نے وعد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے معاہدہ کر لیا کس سے؟ ایک قوم سے، جس کا نام بنی اسرائیل۔ آیت کہاں کی ہے؟ قرآن مجید۔ آپ یہاں رک کر کے یہ نہ کہنے لگے کہ مولانا یہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، قرآن قصہ بیان کر رہا ہے، پیچھے کی باتیں ہیں، ماضی کی باتیں ہیں، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آیا خدا حکیم ہے یا ہماری جیسی حکمت ہے؟ خدا حکمتوں والا ہے یا ہماری جیسی عقل رکھتا ہے؟ خدا صرف اس سے بیان کرنا چاہتا ہے یا مسلمانوں کو اس سے سبق دینا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کو اس سے سبق دینا چاہتا ہے، اور جو سبق دینا چاہتا ہے وہ کیسا سبق دینا چاہتا ہے؟ کہ اگر ہم ایک قوم سے معاہدہ کر سکتے ہیں، معاہدہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتا ہے، برابر کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان معاہدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اگر بنی اسرائیل اچھے ہیں، کارِ خیر کرنے والے ہیں، جب اس زمانے میں تھے بنی اسرائیل، تو ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ انہی کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور پیغمبر نے ہم سے بیان کیا ہے۔ تو کتنی باتیں ہیں؟ معاہدہ خدا ہم سے کن کن چیزوں کے بارے میں کر رہا ہے؟ خدا ہم سے معاہدہ کن کن چیزوں کے بارے میں کر رہا ہے؟ ایک، توحید، توحید پروردگار، اس میں ہم واقعی بہت مشکل میں گرفتار ہیں کسی موقع کے اوپر یہ گفتگو رہے گی. اگر ہماری توحید صحیح و سالم ہو تو ہم اس دنیا کے اندر سب سے بدتر قوم ہو سکتے ہیں, سب سے اعلی تر قوم ہو سکتے ہیں. توحید ہمارے یہاں صرف امی جان کا کی بتائی ہوئی توحید ہے, ہماری اپنی سمجھی کی توحید نہیں. بہت ہی اہم جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا, امی جان نے جو بتائی ہے توحید وہی ہم جانتے ہیں, ہماری سوچی سمجھی توحید ہمارے پاس نہیں ہے. اگر سوچی سمجھی توحید ہمارے پاس ہوتی تو ہمارے اعمال کا کردار کا انداز کچھ اور ہوتا. ہم واقعی اللہ کے بندے ہوتے, اپنے نفس کے بندے نہ ہوتے, اپنی شہرت کے بندے نہ ہوتے, ہے نا, واقعی ہم اللہ کے بندے ہوتے, اپنے وعدے میں نہ سوچتے, یہ سوچتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, ہمیشہ یہ سوچتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, تو توحید ہماری کمزور ہے. تو پروردگار عالم نے اپنی بالا دستی کے باوجود ہم سے معاہدہ کیا, معاہدہ عہد لیا. تو عہد جو لیا جاتا ہے وہ معمولی باتوں کے اوپر نہیں لیا جاتا, اہم باتوں کے اوپر لیا جاتا. پہلا عہد کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه, میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا. تو جتنے لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتے ہیں, اللہ روزی اللہ دیتا ہے بندگی کسی اور کی کرتے ہیں, رزق اللہ دیتا ہے بندگی کسی اور کی کرتے ہیں, حیات اللہ دیتا ہے بندگی کسی اور کی کرتے ہیں, شفا اللہ دیتا ہے بندگی کسی اور کی دیتے ہیں, صحت اللہ دیتا ہے بندگی کسی اور کی دیتے ہیں, کھانا اللہ دیتا ہے بندگی کسی اور کی دیتے ہیں, روزی اللہ دیتا ہے بندگی کسی اور کی کرتے ہیں. یہ ہماری کتنی بڑی بخشش ہے, ہم جانتے ہی نہیں کہ توحید کیا ہے. اللہ تعبدوا الا اياه, اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو. والدین احسان, دوسرا اہم معاہدہ جو ہم سے جو عہد لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس میں سلوک احسان کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اپنے باپ ماں باپ کے ساتھ. رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرا, آنے والے ان کے اوپر اس طرح رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری نگہداشت کی. بچپن میں ہماری نگہداشت, ہمارے پاس میں گنجائش نہیں ہے, میں کسی حد تک اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہم بالکل ہی ناتواں تھے, نہ ہاتھ ہمارے طاقت رکھتے تھے, نہ پاؤں طاقت رکھتے تھے, نہ نگاہیں طاقت رکھتے تھے, نہ جسم طاقت رکھتا تھا. یہ اٹھاتے تھے محبت کے ساتھ, یہ بٹھاتے تھے محبت کے ساتھ, یہ نجاست سے بات کرتے تھے محبت کے ساتھ, یہ غذا کھلاتے تھے محبت کے ساتھ, یہ لباس پہناتے تھے محبت کے ساتھ, اور جن لباس پہنا دیتے تھے تو قربان ہو جاتے تھے محبت کے ساتھ. یہ وہ ہیں جو ماں باپ ہیں. والدین احسان, والدین کے ساتھ احسان کرو, یہ دوسرا معاہدہ ہے ہم سے خدا مجھے آگا. دوسرا معاہدہ میں اس موضوع کو یہاں گویا تفصیل سے چھیڑنا نہیں چاہتا, آگے گفتگو ہوگی انشاءاللہ کبھی کسی موقع کے اوپر کہ والدین واقعی عزیب و قریب تھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے, ہماری ربوبیت کی ربیانی اس سب ملا کر کے رکھا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پروردگار. تو عالم وجود کا رب وہ ہے, ماں باپ عالم امکان کے رب, عالم امکان کے رب ہیں. یہ ربوبیت کرتے ہیں. ذہما بے اقسام بے اقسام, یہ جملہ جو ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سیئات غفران, آنے والے ان کو جزا کے طور کے اوپر ان کے احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے. سیئات غفران, اور پالنے والے ان کی کوتاہیوں ان کی غلطیوں اور ان کی گناہوں کو بخش, انہوں نے ہمارے ساتھ اس میں سلوک کیا, اور اس سے ادھر ادھر ہم سے صرف نہیں کہہ دیا ہے کہ تم دعا کرو, ایسے پیغمبر کو بھی معمول کیا تھا کہ آپ بھی کرو. وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دوسرا معاہدہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تیسرا معاہدہ کیا ہے؟ کبھی والدین احسان ربِ ذِل قُرْبَى. کیا بہترین دین ہے دین اسلام کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوائن رہیں, ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کی مشکلیں دور کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے ایسے رہیں کہ جہاں بھی ہم رہیں وہ جگہ مبارک ہو جائے, جہاں بھی ہم رہیں وہ جگہ خوشحال ہو جائے, جہاں بھی ہم رہیں وہ جگہ جنت کا نمونہ بن جائے. یہ نہ ہو کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا, عزیز عزیز کے حق کو چھیننے کے لیے تیار, دو دو کی ترقی کرنے والا, یہ دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ وزل قربا. تیسرا معاہدہ کیا ہے؟ اپنے قرابت داروں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے عزیزوں سے, اپنے نزدیک کے افراد سے جو خون کا رشتہ رکھتے ہیں, جو حسب کا رشتہ رکھتے ہیں, جو نسب کا رشتہ ہے یعنی خون, جو حسب کا رشتہ ہے یعنی ازدواج کے ساتھ جو رشتے پیدا ہوتے ہیں اور جو تعلقات ہوتے ہیں, ان سے بھی اچھے تعلقات رکھنے کا معاہدہ خداوند عالم ہم سے کر رہا ہے. خدا اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ بل یتا. اور چوتھا معاہدہ تم سے جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک, یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرو. جس قدر تم یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرو گے اسی قدر تمہارے معاشرے میں بہتری کے حالات پیدا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرمائے کہ یتیموں کے ساتھ, دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے سر پر بھی ہاتھ رکھا جا سکے. آگے تمہاری یتیم کون سا ایسا خاندان ہے کہ جس میں یتیم نہیں, کون سا ایسا خاندان ہے کہ جس میں کسی باپ کا انتقال نہیں ہوتا اور بچے کو چھوڑ کے نہیں جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تھی اور عملی تھی, اور یہ ایسی چیز تھی کہ جو بہرحال ہونے والی تھی, اس لیے کہ موت سب کو آنی ہے. لہذا پروردگار عالم نے معاہدہ کیا ان بچ رہنے والوں سے کہ جو تم بچ رہے ہو اس کے شکرانے کے طور کے اوپر جو یتیم ہو گئے ہیں ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے. ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو. جس قدر ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو گے اسی قدر تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. قرآن کریم میں بہت مشہور آیت ہے, آپ برابر سنا کرتے ہیں کہ یتیم کیا ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو ذلیل ہوتی ہے, جو پست ہوتی ہے؟ معاشرے میں ایسے ہیں کہ جنہیں گویا کوئی درجہ نہیں ملنا چاہیے. ایسے پست افراد ہیں کہ جن سے کوئی محبت کا سلوک نہ کرنے پائے. نہیں, اگر ایسی پستی کے رہنے والے افراد ہوتے اور ایسے پست ہوتے تو پروردگار عالم نے خود اپنے نبی کو یتیم کی شکل میں نہ پیدا کیا. باپ پیغمبر کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے گیا, پیغمبر بعد میں اس دنیا میں تشریف لائے. اور پروردگار عالم یہ کہتا ہے, یہ فرماتا ہے, الم یجدک یتیما فآوی, کیا جب میں نے تجھے یتیم پایا تو تمہاری سرپرستی نہیں، سرپرستی نہیں، یتیم کے سلسلے میں یہ بات عام طور سے لوگوں کے ذہن کے اندر آتی ہے کہ یتیم کو کھانا کھلا دیجیے، کپڑے پہنا دیجیے۔ آیا آپ نے یتیم نوازی کر لی؟ حق یتیم ادا ہو گیا؟ نہیں۔ یتیم کو کھانے سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو جس وہ جس نعمت سے محروم ہوا ہے وہ کیا ہے؟ باپ کی سرپرستی۔ باپ کون ہوتا ہے؟ شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ یتیم کو کھانے سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ محبت کی ضرورت ہے، شفقت کی ضرورت ہے، سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں محبت اور شفقت اور سرپرستی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو کھانے کا مسئلہ اپنے آپ دور ہو جائے، کھانے کا مسئلہ اپنے آپ حل ہو سکتا ہے۔ یتیم کو سرپرستی سب سے زیادہ درکار۔ اور پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآوى، الم یجد کا یتیما فآوى، یہ نہیں فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں کھانا دیا؟ فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں یتیم پایا تو کیا تمہیں سرپرست نہیں کیا، تمہاری سرپرستی نہیں کی؟ تو آپ جو پیغمبر کی سرپرستی کر رہا ہے، پیغمبر اس کے عمل کو، خدا بند عالم اس کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ یہ عمل الہی ہے کہ عبد المطلب اور ابو طالب انجام دے رہے ہیں۔ سلام پڑھے محمد والے کہ کائنات میں کسی کو پروردگار عالم روزی نہ دیتا ہو۔ پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ روزی اس طرح سے دیتا ہے وہ کہ خدا مند عالم نے ایک پرندے کو معمور کیا ہے کہ جو اپنی چونچ میں ایک غذا کا بہت ہی چھوٹا سا ٹکڑا لے کر کے جاتا ہے، دریا کے کنارے بیٹھتا ہے، ایک مچھلی آتی ہے اس غذا کو لیتی ہے اور پھر سمندر کی، دریا کی گہرائی میں جاتی ہے اور پتھروں کے بیچ میں ایک مخلوق خدا وہاں بھی رہتی ہے، وہ غذا وہاں تک پہنچا۔ اس کی غذا خشکی پر ہے، وہ خود پانی میں، اس کی غذا خشکی پر ہے اور وہ خود پانی میں ہے، لیکن پروردگار عالم نے اسے بھی محروم نہیں رکھا، وہاں تک اس کی غذا پہنچا رہا ہے۔ تو جو خدا وہاں تک اس کی غذا پہنچا رہا ہے تو خدا نے غذا کے مسئلے کو چونکہ اپنے ذمے لے رکھا ہے، لہذا کسی کو بھوکا نہیں رکھا، کسی کو بھوکا نہیں رکھا۔ بنیادی کام یتیم نوازی کے سلسلے میں کھانا کھلانا نہیں ہے۔ خدا مجھے عالم فرماتا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو حقیر تحقیر نہ کرو، تحقیر اس کی نہ کرو۔ کھانے کو تو وہ کہیں سے بھی پا جائے گا، وہ کہیں سے بھی کھانا کھا لے گا، لیکن اس کی تحقیر نہ کرو، اسے پست نہ سمجھو، اس کی توہین نہ کرو، اس کی تذلیل نہ کرو۔ امن یتیم فلا تقہر۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہم جس امتحان سے گزر رہے ہیں، عراق ہو، بحرین ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، یا دنیا کا کوئی علاقہ جہاں شیعہ کشی کا سلسلہ چل رہا ہے، اگر ہم نے صرف ان شہدا کے یتیموں کی سرپرستی اسی محبت کے اسی پیار کے انداز میں کرنا شروع کی کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں, تو چونکہ ان کے دل میں محرومی کا احساس پایا جاتا ہے, وہ اس محبت اور پیار کے تشنہ ہوتے ہیں پیار کے, لہذا یہ پیار جو ان کی بجھ جاتی ہے ان میں ترقی کا جذبہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جب ترقی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے تو جس طرح انہوں نے ان کے باپ نے ان کے بزرگوں نے خون سے مقصد اسلام کو سینچا ہے, اسی طرح وہ اپنی جد و جہد کے مقصد اسلام کی آگے نہیں کر سکتے. لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس وظیفے کو سمجھیں کہ کس طرح محبت کے ساتھ ان کی سرپرستی کی جا سکے. محمد جو ایک حدیثیں ہیں جو آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, من رأى الأيتام رؤيا في بني, جو رعایت کرتا ہے یعنی ان کے سر کے بھار دیتا ہے, ان کی سرپرستی کرتا ہے. من رأى الأيتام رؤيا في بني, تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے, اولاد کے ساتھ بھی اچھا شروع کیا جاتا ہے, اس کی سرپرستی کی جاتی ہے. دوسری حدیث مولائے کائنات کی ہے, من ظلم یتیما اقطع اولاده, یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جو میں نے خاص طور سے نوٹ کر لیے تاکہ آپ اپنے ذہنوں میں اسے بٹھا کر کے حفظ کریں اور نہیں تو نوٹ کر کے رکھیں اپنے پاس. من ظلم یتیما, جو کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے, اقطع اولادہ, اولاد اس سے جدا ہو جاتی ہے, اس کی اولاد اس سے آپ ہو جاتی ہے, اس کی اولاد اور اس کے درمیان محبت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ہے نا کی حدیث, من ظلم یتیما اقطع اولادہ, اس کی اولاد اور اس کے درمیان کا جو محبت کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے مولا مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام ایک بہت ہی ایسی کہ جو خاندان کی اصلاح کرنے والی حدیث ہے اور جو معاشرے کی اصلاح کرنے والی حدیث ہے, اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں, خیر و بیت فی المسلمین, مسلمانوں کے درمیان بہترین گھر وہ گھر ہے, بیت فیہ یتیم یحسن الیہ, ایسا گھر کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, وہ مسلمانوں کے گھروں کے درمیان میرے نزدیک بہت اچھا گھر,
ماشاءاللہ سبحان اللہ,
بہت اچھا گھر. اب آپ کہیں گے کہ یہ ایک بات کیسے کہہ دی آپ نے, حضور سے پوچھے کہ یہ بات کیسے کہہ دی آپ نے کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے. ارے بھائی, ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں, اپنے بچوں کو اچھا پال لیتے ہیں, کیا وہ گھر اچھا گھر نہیں ہے؟ وہ گھر اچھا نہیں ہے تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر ہی اچھا ہے کہ جس میں یتیم رہتا ہو کوئی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو اس کا جواب پیغمبر کو کیا دیں گے, میں خود ہی دیے دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اس گھر کے بچوں کے جیسا سلوک کیا جائے, اس گھر کے بزرگ بڑا دل رکھتے ہیں, اس گھر کے بزرگ صرف اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ اس سے کہیں بڑا دل رکھتے ہیں کہ جیسا اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح دوسرے کے بچے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. تو جو بڑے دل والے ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو تنگ دل ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نیکی اور خوبی نہیں پائی جاتی, لیکن جن کا دل دریا ہوتا ہے ان کے یہاں نیکی ہی نیکی پائی جاتی. اس طرح پڑھے محمد آئے ہو فوراً آیت پڑھنی, لیکن حدیثیں اس طرح کی ہیں کہ جو موضوعاتی حدیثیں ہوتی ہیں انہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے بر وقت یاد رکھنا. یہ یاد من آل یتیمن حتا یستغنا او جب اللہ لہو جن الجنہ, جو کسی یتیم کی پرورش کرے یہاں تک کہ اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کرے, کسی یتیم کی پرورش کرے یہاں تک کہ اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے, پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب قرار دے. پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے. تو اگر حقوق ہیں, حقوق کا سلسلہ ہے, ایک حق یہ ہے کہ ایک راہ خدا میں شہید ہو گیا اس کے بچے یتیم, اب حق ہمارا ہے کہ ہم ان بچوں کی سرپرستی کریں اپنے بچوں کی طرح. اس نے اپنا حق ادا کیا, ہم اپنا حق ادا کریں. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اگر خاندان کے ہیں تو اپنے گھر پہ رہ کے سرپرستی کریں, اور اگر خاندان کے نہیں ہیں تو دور رہ کے بھی سرپرستی کریں, محبت سے پیش آئیں, محبت کے خطوط لکھیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم محبت سے پیش آنا اور ان کی حمایت مورلی ان کے دل کو پڑھانا, یہ کوئی کم بات نہیں. مورلی ان کے دل کو پڑھانا اور ان کے دل کو مضبوط کرنا, ان کو حوصلہ دینا, یہ بہت بڑی بات. تو یہ ہمارے فرائض میں سے حقوق بٹے ہوئے ہیں خدا بندے آگے, اس نے وہ کام کیا ہمارا کام. سلام پڑھے محمد آگے آپ ماشاء اللہ عرب ملک میں رہتے ہیں, حدیث کا ترجمہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں, لیکن بہرحال ذرا سا تفسیر کے لیے, کن للیتیم کل اب رحیم, یتیم کے لیے مہربان باپ بن جاؤ, یتیم کے لیے مہربان باپ بن جاؤ. وعلم انک, بہت ہی توجہ سے اس جملے کو ذہن رکھیں, وَعْلَمْ أَنَّكَ تَزْرَعُ كَذَلِكَ تَحْصُلُ, یہ یاد رکھو کہ جو تم بوو گے وہی کاٹو. توجہ کیا آپ کی جن کی, کن للیتیم کأب رحیم, یتیم کے ساتھ مہربان باپ کے جیسا سلوک کرو, اور یہ یاد رکھو کہ جیسا تم بوو گے جیسا اس کے ساتھ شروع کرو تو ویسے ہی خدا مل جانا تمہیں اجر عطا کرے. اور حج کیا عطا کر رہا کہ اگر ہم نے پال کے اسے پاؤں کے اوپر اس کے کھڑا کر دیا تو پروردگار عالم یہ فرماتا ہے دیکھو تم نے دنیا, تمہاری نظر میں دنیا کا کام تھا جو تم نے کیا, لیکن ہم نے تمہارے اوپر جنت واجب کر دی, ہم نے تمہارے اوپر جنت واجب کر دی. تو آپ دیکھ رہے ہیں جنت نماز کے توفیل کے عوض میں نہیں, جنت روزے کے عوض میں نہیں ہے, جنت ایک بندے مومن کی دوسرے بندے مومن کے ساتھ محبت کے سلوک کے عوض میں, ایک بندے مومن کے یتیم بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے عوض میں. یہ نہ سوچ لیجیے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اتنی نمازیں پڑھ لی تو ہم کو جنت میں اتنے درجے مل جائیں گے, اور اتنا قرآن پڑھ لیا تو اتنے درجے مل جائیں گے. آپ جب قرآن آپ پڑھیے حدیث ہے، جتنا قرآن پڑھو گے اتنا ہی ترقی کرتے جاؤ گے، قرآن کی آیتوں کے برابر سٹوریز بنی ہوئی ہیں، طبقے بنے ہوئے ہیں جنت میں، آج تک دنیا میں ایسی عمارت بنی ہوئی ہے. 2000 6000 کتنی آیتیں ہیں؟ 200 طبقے ہیں. کہا جاتا ہے قرآن پڑھتے رہو اور ہر آیت پڑھو اور ایک طبقہ تمہیں بلند ملتا چلا جائے. لیکن تنہا یہ قرآن کو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے اکثر قرآن پڑھا جاتا ہے، جن لوگوں کے یہاں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جن لوگوں کے یہاں زیادہ حافظ ہیں، جن میں زیادہ ترقی ہوئی ہے. آپ مطمئن ہیں کہ وہ اونچے اونچے طبقے کے اوپر جا کر کے بیٹھے ہیں اس لیے قرآن پڑھ لیا؟ قرآن پڑھا نہیں ہے، ان کی حالت بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کو کوئی چیز یاد کرا دی جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کہنا. جزا اس کے اوپر مرتب نہیں ہوتی. قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کیا جائے. محمد یتیم فلا تقتل، قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حکم کی پابندی کی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. جتنا ہم عمل کرتے جائیں گے اتنا ہی جنت میں ہمارے لیے درجے حاصل ہوتے جائیں گے. یہ ہے بنیادی طور سے کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے کہ تم اگر نماز پڑھ رہے ہو تو کرتے جی میں بتائے دیتا ہوں نماز آپ کس لیے پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ذرا سارا نہیں. میں اس میں بہت ساری چیزیں آج نوٹ کر کے لایا تھا لیکن اس موضوع کو یہی روکتا ہوں. نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، جنت ہے نہیں ذکر، کہیں جنت کا ذکر ہے؟ آپ کے لیے ہے کہ آپ برائیوں سے بچ جائیے گا اگر نماز واقعی پڑھنے لگے، یعنی برائیوں سے نفرت کرنے لگے، ہے نا؟ آپ برائیوں سے نفرت کرنے لگیے گا، برائیاں آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ نمازی اگر ہو گئے تو نماز کیوں چلی؟ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنا لیجیے، عمل کے اعتبار سے آپ کو پاکیزہ بنا لیجیے. تو روزہ اس طرح سے بنا لیا تو آپ نہ نماز کے ذریعے نہ جنت مل رہی ہے نہ روزے کے لیے جنت مل رہی ہے نا. نماز کے لیے حج کا حال بھی من استطاع الیہ سبیلا ہے نا، جو اس تک راہ پا رہا ہے. اب یہ اس میں بھی یہی ہے. یہ بات بہرحال ہے کہ اسے آپ نے انسانی وظائف کو انجام دینے کے بعد اگر انجام دیا ہے تو یہ قیمتی بن جائے گی، یہی نماز قیمتی بن جائے گی، یہی روزہ قیمتی بن جائے گا، یہی حج قیمتی بن جائے گی، یہی زکات قیمتی بن جائے گی. زکات کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کا مال پاک ہو، آپ کا مال پاک ہو اس لیے آپ زکات دیتے ہیں. خمس اس لیے کہ آپ حق کا کی ادائیگی کر سکیں، جس کے ذریعے سماج اور معاشرے میں زکات اور خمس کے ذریعے سماج اور معاشرے کے غریبوں کی پرورش ہو سکے، ضرورت مندوں کی پرورش ہو سکے، تو جنت کا کہیں تذکرہ ہے. اب یہاں یہ تو آپ کے لیے تھا یہ سب، لیکن چونکہ آپ نے اخلاص کی بنیاد کے اوپر یہ کام انجام دیے لہذا اس کے بدلے میں الگ سے جنت بھی مل جائے گی. یہ نہ سوچئے گا کہ جنت یہی ہے، اگر جنت یہی ہوتی تو صرف یہی کام ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی خانہ نہیں ہوتا، نیک اعمال کا کوئی خانہ نہیں ہوتا، یتیم نوازی کا کوئی خانہ نہیں ہوتا، غریبوں کی غربت کو دور کرنے کا کوئی خانہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی خانہ نہیں ہوتا، فقیر کے خالی ہاتھ کو بھرنے کا کوئی خانہ نہیں ہوتا، کوئی اور خانہ نہیں ہوتا، صرف یہی عبادتیں ہوتی ہیں اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اصل یہ ہے اگر انہیں میں نے انہیں ہم نے خدا کے لیے انجام دی، یہاں بھی وہ اصل اصل نہ رہ جائے اگر ہم نے اپنے لیے انجام دیا. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اس لیے کہ لوگ دیکھیں، ختم ہو گیا. کسی غریب کی مدد کر دی اس لیے کہ شہرت ہو جائے، ختم ہو گیا. لیکن اگر ہم نے اللہ کے لیے یہ عمل انجام دیا تو یہ اجنا عمل ہی ہمیں اعلیٰ بنا دے، یہ اجنا عمل ہی ہمیں اعلیٰ بنا دے گا. اور یہی روح دین، یہی روح دین. سامنے ایک دشمن ہے اور شیر خدا اس دشمن کا کام تمام کرنے کے لیے اس کے مقابل میں آئے. نماز پڑھ رہے ہیں میدان جنگ، روزہ رکھ رہے ہیں، کہیں کوئی ایسا ویسا جہاد ہے بازی، جہاد انجام دے رہے ہیں. تو جہاد تو اس وقت تک تھا جب آپ تلوار چلا رہے تھے، جب اس نے لوہار دہن آپ کی طرف پھینکا تو آپ اس کے سینے سے اتر گئے. اب تو جہاد نہیں ہے، شمشیر زنی ہو نہیں رہی ہے. یہ مولا کر کیا رہے ہیں؟ ٹہل رہے ہیں. کیوں ٹہل رہے ہیں؟ یہ بات بعد میں معلوم ہے. جب ٹہل چکے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے سینے پر سوار ہوئے، دشمن خدا کا سر قلم کیا، پیغمبر کی خدمت میں آئے. پیغمبر کو پہلے ہی سے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہ سمجھی دیکھیے کہ اتنے بڑے دشمن کو ایک مرتبہ دیر کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا، اگر کہیں اڑ گیا ہوتا تو قیامت ہو جاتی. ان کو احساس ہی نہیں کہ جب شیر خدا ایک مرتبہ زیر کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ بھی زیر کر سکتا ہے، دسویں مرتبہ بھی زیر کر سکتا ہے. پوچھئے ان سے کہ یہ کیوں اٹھے تھے اس کے سینے سے. اور ادھر فرمایا یا علی بتا دو ان کو، یا رسول اللہ اس نے جب دعا دے جائے میری طرف پھینکا تھا تو ذرا سا غصہ مجھے، اور یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ غصہ میری اپنی شخصیت کے سلسلے میں، اس نے میری طرف دعا دے دیا. جیسے ہی یہ تصور ہوا، یقین ہے روح یقین ہے، جیسے ہی یہ تصور ہوا کہ میرا نفس الہی کام میں داخل ہو رہا ہے، میں نے دشمن خدا کو چھوڑ، میرا نفس الہی کام میں داخل ہو رہا ہے، میں نے دشمن خدا کو چھوڑ دیا، ٹہلنے لگا. یعنی کیا کیا؟ میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا شروع کیا. ابھی تک جہاد اصغر کر رہا تھا، اب جہاد اکبر کرنے لگا. جہاد اصغر کرتے کرتے جہاد اکبر کرنے لگا، اور جب جہاد اکبر کر چکا یعنی نفس کو قتل کر چکا تو پھر دشمن خدا کو بھی زیر دیا. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم کے رسول نے آواز دی ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل الى یوم القیامۃ.
نعرہ حیدری،
تو یہاں شجاعت علی کارگر نہیں ہے، یہاں شجاعت علی جہاد اصغر کے لیے کارگر نہیں ہے، شجاعت علی جہاد اکبر میں کارگر. کہ علی نام ہے اس مجاہد کا جو پیغمبر جہاد اصغر بھی کرتا ہے جہاد اکبر بھی کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و علی. ہم سے جو کہا گیا ہے اپنی زندگی میں جہاد اکبر کرنے ہوگا، اور جس قدر ہم جہاد اکبر کرتے رہیں گے، یتیم نوازی بھی جہاد اکبر ہے. یتیم نوازی، یتیم کا احترام، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. اس میں اپنے نفس کو بھی مارنا پڑے گا، اس میں اپنے دوسرے لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی، پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور دوسروں کو آپ دیے جا رہے ہیں، یہ سب سننا پڑے گا. یہ کون کہے گا؟ بظاہر کہنے والے آپ کے دوست احباب عزیز قریب بچے بیویاں یہ ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے کون ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو اسے یہ کہتا ہے تم فقیر ہو جاؤ گے اگر یہ سارے کام کرنا شروع کر، غریب ہو جاؤ گے، حقر ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں، کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں اگر تم نے یہ کام کرنا شروع کیے کہ یتیم کی سرپرستی کرنے لگے، غریبوں کا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے، بے نواؤں کے ساتھ نوائی کرنے لگے، تو فقیر ہو جاؤ گے، بے نوا ہو جاؤ گے، تو یہ ہے شیطان۔ لیکن اگر بندہ اللہ کا ہے تو وہ جواب پلٹ کر کے دے سکتا ہے، جس اللہ نے مجھے دیا ہے جب میں اسی کی راہ میں خرچ کروں گا تو وہ روک نہیں رہا ہے، جب میں خرچ کر رہا ہوں اسی کی راہ میں تو میرے پاس پھر آ جائے گا، میرے پاس پھر آ جائے گا، اس لیے کہ اس کا ہاتھ نہیں رکتا، میں جب ہاتھ نہیں روک رہا ہوں تو وہ ہاتھ کیسے روکے گا، اور جب وہ ہاتھ نہیں روکے گا لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا میں اس کا شکر گزار ہوتا رہوں گا اتنا ہی وہ اضافہ کرتا رہے گا۔ سلام پڑھے محمد و آل محمد۔ دو تین منٹ اور آپ کی رحمت کا سامان کروں، یتیم نوازی واجب ہے، واجب ہے مسلمان کے اوپر کہ یتیم کے سر کے اوپر آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کربلا میں ایک یتیم آتی اس کے ساتھ کیا نوازش، ابھی اس کو یہ خبر ملی ہے کہ میرا بابا قتل کر رہا ہے، ابھی اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ بابا کا سر منہ کے نظر مچا ہے، اسے معلوم ہے کہ جو یتیم ہو جاتے ہیں مسلمان اس کے سر کے اوپر آ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے نوازتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب آئیں گے مسلمان، جو کہنے والے مسلمان جب آئیں گے تو ہمارے گھروں کو آگ لگائیں گے، ہمارے خیموں کو آگ لگائیں گے، ہمارے سروں سے چادریں چھینیں گے، سب کے ہاتھ پھیرنا تو کیا مانی، تماچے لگائیں گے ہمارے رخسار، ہمارے رخسار پہ تماچے لگائیں گے، اور ہمارے کانوں سے گوشوارے چھین کر چیز طرح جائیں گے، اس طرح جائیں گے کہ کانوں سے خون جاری ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ یتیم ہے حسین، جسے حسین اپنے سینے کے اوپر سناتے تھے، یہی تو وجہ ہے کہ جب یتیماں کے دامن میں آگ لگ گئی، گوشوارے چھین لیے گئے، تو ایک مرتبہ وہ دوڑی ہوئی مقتل کی طرف گئی اور کہتی جاتی ہے بابا کہاں ہو، اے میرے بابا کہاں ہو، ان ظالموں نے میرے رخسار پہ تماچے بھی مارے، میرے کانوں سے بوندے بھی چھین لیے، ہماری عبادت کو قبول کر، نیک اعمال کی توفیق کر، اور اعمال سے ہمیں محفوظ رکھ، محمد شیعہ رہنے کے کر، جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال اور عزت کو آبرو کی حفاظت کر، پروردگار ہم جس امتحانی زندگی سے گزر رہے ہیں پروردگار ہمیں قوت و صبر عطا کر، اور لگارا با عمل علماء اعلام مراجع اعظم اور اکبر انقلاب پر کہیں تو امان کے طلب، اور لگارا امام زمانہ کے ظہور سے تعظیم کر، اور ہم سب کو ان کے جانسار کو شامل کر، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.